الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه ارشاد فرماتے ہیں: کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جو اپنے دل میں خوف پیدا کرے گا کہ ایک دن آنے والا ہے جب مجھے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے میرے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا اور میرے کہے ہوئے ایک ایک بول کا حساب لیا جائے گا۔ جو شخص بھی اپنے دل میں یہ خوف پیدا کرے، یہ فکر پیدا کرے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے قبر میں دفن کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور مجھے زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالی شانہ مجھ سے میری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں حساب ہوگا، میرے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، اور میری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، یہ بات کیوں بولی تھی۔ یہ بات کیوں نہیں کہی تھی، تو جو شخص اپنے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو حساب دینا ہے اس کے بارے میں ڈر پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے کہ
ایسا دن آنے والا ہے جب مجھے اللہ کے سامنے پیدا کیا جائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں ونہ نفس عن الہوا, وہ نفس کو خواہشات سے روکتا ہے. نفس کو الہوا سے روکتا ہے, یعنی نفس کو خواہشات سے روکتا ہے, ناجائز لذتوں سے روکتا ہے, ناجائز خواہشات سے روکتا ہے, بیس ڈیزائر سے روکتا ہے. تو کیا ملے گا اس کو؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دو کام کرنے کے ہیں اور ان دو کاموں کو کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی. ایک ہے قیامت کے دن کے حساب سے ڈرنا, اور دوسرا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کہ وہ الہوا, یہ عربی کا لفظ ہے, ناجائز خواہشات کی طرف نہ جائے. جو یہ دو کام کر دے گا اس کے لیے جنت ہے. ان دونوں کاموں میں سے اصل کام ایک ہی ہے, نفس کو کنٹرول کرنا. ونہ نفس عن الہوا, نفس کو روکنا خواہشات سے, بس یہ ایک ہی کام ہے جو ہمیں کرنا ہے, نفس کو خواہشات سے روکنا ہے, ناجائز لذتوں سے روکنا ہے, بیس ڈیزائر سے روکنا ہے. اگر ہم نے یہ ایک کام کر لیا تو سیدھے جنت. یعنی جنت بہت آسان ہے, بہت ایزی, ایک کام کرنا ہے صرف, ایک ہی کام, نفس کو روکنا ہے الہوا سے. الہوا, ناجائز خواہشات سے, ناجائز لذتوں سے, انلوفل ونز اینڈ ڈیزائر سے, بیس ڈیزائر سے نفس کو روکنا ہے. اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو آپ سیدھے جنت میں چلیں گے. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت صرف دو قدم کے فاصلے پر ہے, دو قدم, جنت از اونلی ٹو اسٹیپس اوے. ایئرپورٹ جانا ہو تو آدھا گھنٹہ چاہیے, پیسے کمانا ہو تو فیری کرنی پڑے گی, کتنا کتنے قدم اٹھانے پڑے گی, بہت محنت کرنی پڑے گی. بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اس کے پاس سے پرسکرپشن نسخہ لے کر کے پھر فارمیسی میں جاؤ, کتنا لمبا کام. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت بہت آسان, اس کو اس طرح سمجھیے کہ ممبر کے اوپر مسلح رکھا ہوا ہے اور یہاں سے صرف دو قدم ہے, میری کرسی سے ممبر صرف دو قدم, اور میں آپ سے کہوں کہ یار وہ ذرا مسلح مجھے دے دو نا, اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں دروازے کے پاس, میں آپ کو کہوں کہ ذرا مجھے مسلح دے دو نا, تو آپ کیا کہیں گے؟ صرف دو قدم پر تو مسلح ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اتنا ایزی ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو تو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا, یوں ہی لے لیں گے آپ, یعنی ایزی ہے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت صرف دو سٹیپس چاہیے جنت کے لیے, دو قدم, ایک سٹیپ اور دوسرا سٹیپ, ایک قدم اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا آپ کا. وہ کیسے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم اٹھاؤ, پہلا سٹیپ, پر پہلا قدم اٹھا کر اپنے نفس پر رکھ دو، پہلا قدم اٹھا کر نفس کو کچل دو، نفس کو کرش کر دو، ناجائز خواہشات جو ہے اسے کچل دو، تو دوسرا قدم آپ کا کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں لے آئے، اپنے نفس پر قابو کر لے، وہ ہوشیار ہے۔ اور قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہے، نفس وہ مزیدار چیزوں کو چاہتا ہے، لذت والی چیزوں کو چاہتا ہے۔ تو نفس پر کنٹرول کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لذت والی مزیدار چیز سے بالکل روک دو، نہ، کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کیلا مانگتا ہے تو دے دو، چھوڑ دو اس کو، بنانا چاہیے، ایپل چاہیے، اورنج چاہیے، ٹافی چاہیے، کلفی چاہیے، بریانی چاہیے، سموسا چاہیے، یہ سب جائز چیزیں ہیں، چھوڑ دو اسے۔ لیکن وہ یہ کہے کہ مجھے فلم دیکھنا ہے، اب یہ لذت جو ہے ناجائز ہے، اب کنٹرول کرو اسے، کہ نہ، نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بھوکا رکھو، اسے پانی مت پینے دو، اسے فینٹا مت پینے دو، اسے کوک مت پینے دو، اسے برف والا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مت پینے دو، اسے ایئر کنڈیشن والے کمرے میں سونے مت دو، نیند آ رہی ہے تو بٹھائے رکھو، سونے مت دو، نہ، یہ مراد نہیں ہے۔ نفس کو کنٹرول کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے جائز ہے وہ تو اس کو دو، لیکن جو جائز نہیں ہے اس سے اس کو روکو۔ تو نفس کو میرے بھائیو اگر ہم الہوا سے، الہوا کا کیا معنی؟ خواہشات، نہیں، خواہشات ناجائز خواہشات، الہوا کا مطلب ناجائز لذتیں، گناہ کے کام، گناہ کی سوچ، اس سے روکو تو سیدھے آپ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں۔ بس آج کی تقریر کا پورا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے، ایک ہی بات کی میں آپ سب کو ترغیب دینے کے لیے بیٹھا ہوا، پر میں بھی چونکہ آپ کی طرح محتاج ہوں، میں بھی اسی رستے پہ چل رہا ہوں جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں، میں بھی جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی، اور جائز ناجائز خواہشات جو آپ کے سامنے آتی ہے میرے سامنے بھی آتی ہے، ناجائز خواہشات سے جس طرح آپ کو بچنا ہے مجھے بھی بچنا ہے، تو میں خود کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، خود کو بھی میں سمجھا رہا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی۔ اور اس وقت میری آواز ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اور خطوں میں بھی جا رہی ہو، اور بعد میں بھی بہت لوگ سنیں گے، ان سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس زندگی کا ایک سبق پکڑ لو کہ نفس کی مخالفت کرنی ہے آج سے، کن کاموں میں؟ ان کاموں میں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ ناراض نہیں ہوتا کوئی حرج نہیں، کھاؤ پیو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھا اچھا کھاؤ مگر اچھے اچھے کام کرو، اچھا اچھا کھاؤ مگر اچھے اچھے کام کرو۔ اب ہم اچھا اچھا کھاتے تو ہیں، اور یہ جو اچھا اچھا کھلانے والا ہے اسے بھول جاتے ہیں اور ایسے کاموں کو کرتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو اچھی اچھی چیزیں ہم کھاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں پیتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ اللہ اگر نہ چاہے تو ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، میرے بھائیوں، ایسا مت سمجھو کہ یہ ہم اپنی مرضی اور اپنے کنٹرول سے کھاتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالی شانہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، یو آر آل ہنگری، سب بھوکے، پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ جس کا میں بھرتا ہوں، الا من اطعمتہ، مگر وہ جس کو میں کھلاؤں، اگر میں نہ کھلاؤں تو تم نہیں کھا سکتے. فاستطعمونی اطعمکم، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا. دکان سے اور پھیری سے کسی کو کھانا نہیں ملتا، روپیے پیسے سے کھانا نہیں ملتا. دیکھو ہم آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ایک پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، لیکن کھانا مل رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں، کہ یہ تین دنوں میں، ناشتے میں، دوپہر اور رات کو، جو کھانا مجھے ملے گا آپ لوگوں کو نہیں ملے گا. آپ کے گھروں میں نارمل کھانا پکے گا، اور میں جس گھر میں کھانا کھاؤں گا وہ مہمانوں والا پکے گا. تو آپ سب پیسے خرچ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور میں مفت میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میں جو کھا رہا ہوں آپ کو نہیں مل رہا ہے. وہ کھانا معلوم ہوا کہ آدمی پیسے سے کھانا نہیں کھا سکتا، اللہ کھلاتا ہے. پیسوں سے کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، بلکہ پیسوں سے کھانا خرید کر گھر میں لایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نہیں چاہتے تو نہیں کھا سکتے. مولانا صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کو پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، اب بہترین کھانا آ رہا ہے لیکن کل سے یہ کھانا نہیں کھا سکتے. بھائی ہے کہ نہیں، ہوتا ہے نا ایسا. کبھی بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ بھوکی نہیں لگتی، ایپیٹائٹ ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی. اب ان کو کہو گے بھائی کھائیے تو کہ نہیں طبیعت نہیں. بعض لوگوں کو بھوک لگتی ہے، بھوک بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن نوزیا ہے، سکنس ہے، متلی آ رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، تو بھوک بہت ہے لیکن وہ جو نوزیا ہے اس کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ میں اگر کھاؤں گا تو الٹی ہو جائے گی، نہیں کھاتے. بھوک بہت ہے لیکن گیس، ڈکار، جلن، ایسیڈیٹی، کھانا چاہتا بھی ہے لیکن نہیں کھاتا. شوگر کی بیماری ہے اور ساری مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، دل چاہتا ہے لیکن نہیں کھا سکتا. میتھی مگج پڑا ہوا ہے، دل بہت چاہتا ہے کہ کھاؤں لیکن انجائنا کا اٹک ہوا ہے، بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے گھی سے روک رکھا ہے، نہیں کھا سکتا. آدمی اسی وقت کھا سکتا ہے جب اللہ کھلاتا ہے. کلکم جائع، تم سارے کے سارے بھوکے، الا من اطعمتہ، مگر وہ جسے میں کھلاؤں. کلکم عارٍ، تم سارے کے سارے ننگے، الا من کسوتہ، مگر وہ جسے میں کپڑے پہنا ہوں. فاستقسون یکسکم، مجھ سے کپڑے مانگو، میں تم کو کپڑے پہناؤں گا. عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ایک کام ہمیں کرنا ہے، ایک ہی کام، اور وہ کیا ہے؟ ناجائز لذتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ناجائز لذتوں سے روکنا ہے. ناجائز لذتوں سے اپنے آپ کو روکا تو سیدھے جنت میں چلے گئے، بس اتنا ہی کام کرنا ہے. فجر کے وقت آنکھ کھلی، دل نے چاہا کہ سوئے رہیں، یہ لذت کون سی ہے؟ ناجائز، اسے چھوڑ دو اور اپنے آپ کو جب رگڑ کے بستر سے نکل آؤ. اب بستر سے تو نکل آئے لیکن باہر سردی بہت ہے جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتی ہے، ہمارے ملک میں، یا گرمی بہت ہے جیسے آپ کے ملک میں، تو گرم کمرے سے ہمارے ملک میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا اور ایئر کنڈیشن سے آپ کے ملک میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا. تو اب نماز پڑھ لی گھر میں، مقیم ہیں آپ گھر میں تندرست، تو آپ کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری ہے، ایک قول کے مطابق واجب، دوسرے قول کے مطابق سنت موت کدا. اب یہ جو لذت ہے کہ میں نماز کے وقت میں گھر میں رہوں، یہ ناجائز لذت ہے، اسے چھوڑو اور مسجد میں آ کے نماز پڑھو. راستے میں چل پھر رہے ہیں اور دل کرتا ہے کہ غلط چیز کو دیکھو، کوئی بہت بڑا پوسٹر ہے، بل بورڈ ہے، اس پر کسی عورت کی تصویر ہے اور نظر پڑ گئی، اور نظر پڑنے کے بعد دل نے چاہا کہ اور دیکھوں اور دیکھتے رہے، یہ ناجائز لذت ہے. ہٹا لو اپنی نظر، نظر ہٹا دو. جو ناجائز لذت کو اپناتا ہے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اس سے، بہت ناراض ہوتا ہے. یہ میرے نوجوان بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے، اس وقت آپ لوگوں کے لیے تو سیزن ہے، سیزن نوجوانی میں سیزن ہوتی ہے، اس لیے کہ خواہشات بہت ہوتی ہیں، تو ان خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام و سلام نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے، ینگ بالکل نوجوان یوسف علیہ السلام، پرائم یوتھ میں. اور ان کو ور گلایا کس نے؟ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی نے. زلیخا بہت خوبصورت تھی، عزیز مصر کی بیوی، اور یوسف علیہ السلام نے نہیں ور گلایا. یوسف علیہ السلام کی نظر غلط نہیں پڑی، کنٹرول کرتے تھے اپنے آپ کو، لیکن زلیخا کی نظر غلط پڑی. جیسے مرد کی غلط نظر پڑتی ہے، عورت کی بھی پڑ سکتی ہے، اس لیے دونوں کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ پردہ بہت ضروری ہے میرے بھائی، گھروں میں پردے کا نظام لاؤ، گھروں میں پردے کا نظام لاؤ. بہت سے لوگ تو پردہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو دینی ذہن کے لوگ ہیں ان کے گھر کی عورتیں نقاب وغیرہ پہنتی ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کے یہاں پردہ نہیں ہوتا. گھر کے اندر پردہ نہیں ہوتا، تو گھروں میں پردہ لاؤ، گھروں میں پردہ لاؤ، برادر ان لو، سسٹر ان لو، اسے پردہ کرو، بھابھی سے پردہ کرو، بھابھی سے پردہ کرو. آپ کی نیت بری ہے نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، اللہ منع کرتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. اللہ منع کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ بھابھی سے پردہ ضروری ہے، اللہ کہتے ہیں کہ سالے سے پردہ ضروری ہے، دیور سے پردہ ضروری ہے، سالی سے پردہ ضروری ہے. اللہ جو کہے وہ کرو. اور یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں بات ڈال رکھی ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے، ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ان کی دو بیویاں ہیں، پردہ کیسے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی سسٹم ہے وہ ساری کی ساری پریکٹیکل ہے، صرف اللہ ہی نے غلطی کی ہے کہ ایسی سسٹم ہمیں دی جو پریکٹیکل نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو پتا تھا کہ دو دو بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ ایک گھر میں رہیں گے اور یہ پریکٹیکل نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو غلطی اللہ کی ہوئی نا. پریکٹیکل نہیں ہے کا کیا مطلب؟ یہ تو ہم کہتے نہیں کہ وی آر ناٹ پریکٹسنگ، ہم یہ کہتے کہ اٹس ناٹ پریکٹیکل، تو دونوں میں بہت فرق ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وی آر ناٹ پریکٹسنگ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تو صحیح سسٹم بنائی ہے لیکن قصور ہمارا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اٹس ناٹ پریکٹیکل، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ نے غلطی کی ہے. کوئی مشکل نہیں, اب کر کے دیکھو. جن لوگوں کے گھروں میں پردہ ہے ان کو پوچھو کہ کیا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. وہ آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کہ بہت مشکل ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے, لیکن سم ہاؤ وی آر مینجنگ بیکاز اٹ از دی کمانڈ آف اللہ. وہ کہیں گے کہ نہیں, اٹس نارمل, کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل آسان ہے. اور یہ مت کہوں کہ میرا دل بہت صاف ہے. عورتوں کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے, مردوں کو بھی نہیں, اس لیے کہ کس وقت دل میں برا خیال آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ 20-30 سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے بھائی کی بیوی اپنی بھابھی پر نظر پڑی اور ایک مرتبہ برا خیال آیا آپ کو, کتنی بری بات ہے کہ اپنے بھائی کی بیوی کے بارے میں آپ غلط خیال سوچتے ہیں. ایک مرتبہ, چلو مان لیا کہ روزانہ نہیں ہوتا, بہت رسپیکٹ ہے آپ کا ساتھ دل بہت, ایک مرتبہ اگر ہو جائے کتنا برا ہے. اور پھر ایک مرتبہ وہ اللہ کی نافرمانی, اور اللہ نہ کرے وہ معاملہ آگے بڑھ جائے. پر ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں, اور جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کتنا عمدہ ہے اور کتنا اچھا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, نابینا, اندھے, بلائنڈ صحابی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, ایسا لگا کہ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتجیبہ منہو, عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں, تم دونوں پردے کے پیچھے چل جاؤ. ام المومنین کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مرد کو غلط نیت سے دیکھے گی؟ اور پھر سید المرسلین کی بیوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی مرد پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اور ازواج مطہرات کو, آپ کی بیویوں کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی. اور نبی چونکہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ ہوتا ہے. نبی مرتا نہیں ہے, نبی زندہ ہوتا ہے, اس لیے نبی کی بیوی کے لیے نبی کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. نکاح تو وہ عورت کرے جس کا شوہر مر گیا ہو, نبی مرتا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب زندہ رہی کئی کئی سالوں تک, لیکن ان کے بارے میں ایسی کوئی چیز کسی کو نظر نہیں آئی کہ انگلی اٹھائی جا سکے, اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں. اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی بیوی کفر تو کر سکتی ہے, نبی کی بیوی کفر تو کر سکتی ہے لیکن بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی. اللہ بیوی ہی ایسی دیتے ہیں نبی کو جو بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی, جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتی. یہ اللہ نے قاعدہ بنایا ہے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں پردے کے پیچھے چلی جاؤ, ہمیں تعلیم دینے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے. تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں پردے کے پیچھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ جو صحابی ہماری طرف آ رہے ہیں یہ تو نابینا ہے, اندھے ہیں, یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ڈانٹ کر ان دونوں کو کہا کہ افا امیاوان انتما الستما تبصرا نہیں, وہ تو اندھے ہیں, تم کو دیکھ نہیں سکتے, تم دونوں بھی اندھی ہو, تم دونوں بھی اندھی ہو, تم اس کو دیکھ سکتی ہو. تو جیسے مرد کو اپنی نگاہ پر کنٹرول کرنا چاہیے، اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہ بھی کنٹرول کرے. پردہ گھروں میں لاؤ میرے، پردہ گھروں میں لاؤ، پردہ ہونا چاہیے. ہماری بھی بھابیاں ہیں، ہماری بھی کزن بہنیں ہیں، ابھی پناہ میں ہمارے بہت سارے رشتے دار، ہماری بھتیجیاں، اس لیے کہ ہمارے کزن بردرز وہاں ہیں، سب جوان وہ لڑکیاں. لیکن وہ جب چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے ہی بالغ ہو جائے پردہ. گزشتہ مرتبہ گئے تھے تو ہمارے بھتیجے کی ایک لڑکی چھوٹی تھی، تو ہمارے سامنے آئی، بیٹھے، بات چیت کی. اس مرتبہ وہ بالغ ہو گئی تو اب پردے کے پیچھے بات چیت بھی کرتے ہیں، خیر خبر بھی پوچھتے ہیں، وہ بھی ہمیں خیر خبر پوچھتی ہے، بات چیت بھی کرتی ہے، ہمیں بھی ان سے بہت محبت ہے، ان کو بھی ہم سے بہت محبت ہے. ہم جب واپس آتے ہیں تو روتی بھی ہے پردے کے پیچھے سے. دیکھو سارے تعلقات ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بھی سارے تعلقات ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ہزار بہانے مل جائیں گے. نظر پڑ گئی زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند کر لیا، ورگلایا، ورگلا کر دھوکہ دے کر کے ایک تنہائی کے کمرے میں لے گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، کہا کہ خواہش پوری کرو. کتنا مشکل ہوا ہوگا غیر شادی شدہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، بیوی نہیں ان کی کہ وہاں اپنی خواہش پوری کر سکے، غیر شادی شدہ، ان میریڈ، اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی، اور وہ بھی خود آفر کرے. لیکن یہ کنٹرول کیا آپ نے، کنٹرول کیا. ونہ النفس عن الہوا، اس ناجائز لذت سے روکا اپنے نفس کو. جب اس عورت نے کہا کہ آ جا میری طرف آ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، معاذ اللہ. آج میرے بھائیو، ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ جب بھی ہمارا نفس کسی ناجائز لذت کی طرف جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے اس سے، مجھے اس گناہ سے بچا لے. دل یہ چاہے کہ فجر کے وقت سوئے رہیں تو کہو اس وقت معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اس لیے کہ اس سچویشن میں بچنا ناممکن. میں بھی جوان، یہ بھی جوان، تنہائی، اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس کی خواہش پوری نہ کروں یہ شور کرنا شروع کر دے کہ یوسف میرے کمرے میں گھس آیا ہے اور میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے، مجھے ریپ کرنا چاہتا ہے، تو عزت کا کیا ہوگا؟ یہ سب خیالات آتے ہیں، شیطان خیال ڈالتا ہے کہ کر دو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے. لیکن نہیں، ان کو پتا تھا کہ میں اگر اللہ کی فرما برداری کرنے کا ارادہ کروں گا اور اللہ سے مدد طلب کروں گا تو اللہ مجھے بچائے گا. معاذ اللہ، اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اللہ مجھے پناہ دے دے، یہ اللہ مجھے پناہ دے دے. اور پھر اپنے کو سمجھایا، سمجھایا اپنے کو، کیا سمجھایا، کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ انہو ربی، جس اللہ نے مجھے زنا کرنے سے روکا ہے وہ میرا رب ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا. اس نے میری پرورش کی ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے بڑا کیا. پھر جب میرے بھائیوں نے مجھے کنان کے کنویں میں پھینک دیا تو اس کنویں سے مجھے اس نے نکالا، اور وہی مجھے لے آیا مصر، ایجپٹ، اور اسی نے مجھے یہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، محل میں، رویل فیملی کے ساتھ مجھے جگہ دے دی. انہو ربی، وہ میرا رب ہے. احسن مسوائی، اس نے میرے رہنے کا ٹھکانہ بہت اچھا کیا ہے. مجھے جب وہ کنان کے کنویں میں سے نکال کر لے آئے تھے اور مجھے جب مصر کے بازار میں بیچا گیا تو ہو سکتا ہے کہ تو ایک ظالم آدمی مجھے خرید لیتا اور کھیتی میں کام کرواتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے کنسٹرکشن کا کام کرواتا، ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کا کک بنا لیتا، لیکن نہیں، عزیز مصر نے مجھے خریدا۔ مصر کا، ایجپٹ کا جو سب سے بڑا گورنر ہے، اس نے مجھے خریدا۔ یہ جو مجھے کمفرٹ دیا، آرام دیا، یہ جو راحت دی، کس نے؟ اللہ نے، میرے رب نے مجھے یہ اچھا ٹھکانہ دیا۔ اور اگر میں ریسیپروکیٹ نہیں کروں گا کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی اور میری طرف سے بدلہ اس کی نافرمانی، تو میں ظالم ہو جاؤں گا، ظالم۔ اور ظالم، انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، میرے ساتھ کائنڈنس سے پیش آ رہا ہے، اور میں اس کی نافرمانی کروں زنا کر کے، غلط کام کر کے، میں ظالم بن جاؤں گا، اور ظالم کبھی بھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں نہیں۔ اس لیے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھایا آپ نے آپ کو؟ غور سے سننا اس کو، سمجھایا آپ نے آپ کو؟ پہلے تو دعا کی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے بعد اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں نہیں نہیں۔ تو پہلے تو آنکھ کھل گئی فجر کے وقت، اور دل چاہا کہ یار آج سوئے رہے ہم، سوئے رہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ شیطان مجھے غلط رستے پہ لے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی میں اگر فجر کی نماز اٹھ کر مسجد میں جا کے نہ پڑھوں تو میں ظالم ہو جاؤں گا، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ظالم قصوروار۔ یہ سمجھاؤ اپنے آپ کو نا، آئی ول نیور بیکم سکسیسفل۔ سب کچھ میرے پاس ہوگا لیکن دل کا سکون نہیں ہوگا۔ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں قصوروار نہ بنوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں۔ ایک تو اللہ سے دعا مانگے اللہ کی پناہ میں آئے، نمبر دو مراقبہ کرے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں۔ اور نمبر تین، پھر جو کچھ آپ کے پاس طاقت ہے اس کو استعمال کرے۔ اس طرح میں سے نکل آئے آدمی، ہمت کر کے، ہمت، ڈٹرمینیشن، ویل پاور یوز کرے۔ راستے میں چلتے چلتے کوئی غلط چیز آ گئی، نگاہوں کی حفاظت، کیسے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر سوچے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں غلط چیز دیکھوں، لڑکی کو دیکھوں، لڑکے کو دیکھوں، پوسٹر کو دیکھوں، غلط میگزین کو دیکھوں، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں غلط چیزوں کو دیکھوں، نہیں نہیں نہیں، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، کان دیے، آنکھ دی، زبان دی، رسپیکٹ دیا، کھانا پینا دیتا ہے اللہ مجھے، نہیں نہیں نہیں، میں ظالم، اور ظالم کبھی کا، اف ناٹ ٹوڈے ٹمورو آئی ول فیس ہیومیلیشن۔ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو یہ ہمارے کرائمز ہے، کرائمز ہمارے اللہ کے ساتھ، وہ ہڈن نہیں رہتے، کسی نہ کسی دن ظاہر ہوں گے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، پرسو نہیں تو ترسو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، سب بھائیوں، جب بھی ناجائز خواہش پورا کرنے کا ٹائم آئے، اس وقت چھپ چھپ کے ایسے کام مت کرو۔ اس لیے کہ جب ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے کنٹرول میں۔ آج نہیں تو کل اللہ ضرور ہمیں دھکا دے گا، وہ رسپائٹ دیتا ہے، ہمیں چانس دیتا ہے۔ اور کوئی غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے کے سامنے بیان مت کرو، یہ دوسری غلطی ہے۔ ایک غلطی ہے گناہ، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس گناہ کا تذکرہ آپ کسی کے سامنے کریں۔ ایک شخص نے فلم دیکھ لیا رات کو چھپ چھپ کر، یہ تو گناہ ہوا، بڑا گناہ ہوا، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ کہ دوسرے دن اپنے ساتھیوں سے کہے کہ یہ فلم بہت اچھا تھا، رات کو بہت مزہ آیا، یہ اس سے بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ یہ۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ کے معاف ہونے کے چانسز باقی رہتے ہیں انٹل جب تک کہ آپ اس گناہ کا اظہار کسی اور کے سامنے نہیں کرتے. جب آپ کسی گناہ کا اظہار کسی کے سامنے کر دیتے ہیں تو اس کے چانسز بالکل ریموٹ ہو جاتے ہیں معاف ہونے کے. حدیث شریف میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے ہر شخص کا چانس ہے کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے سوائے اس کے جو گناہوں کو علل اعلان کرتا ہے لوگوں کے سامنے, یا یہ کہ چھپ چھپ کے کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بتلاتا ہے. بچے ہوتے ہیں, نادان ہوتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی تو ہو گئی لیکن پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, کام کی باتیں کر رہا ہوں, اس کی طرف توجہ کریں آپ. ایسے ہی میں انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں انٹرٹین بھی کر سکتا ہوں آپ کو اگر چاہوں تو, ہنسا بھی سکتا ہوں, قصے بھی خوب سنا سکتا ہوں, لیکن اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے اس مقصد کے لیے تو میں نہیں آیا نا. میں تھکا ہوا بھی بہت ہوں, جرنی میری بہت ہیکٹک رہی, پھر یہاں گرمی بھی بہت ہے اور ہم ٹھنڈے لوگ ہیں ٹھنڈے ملک کے. اس کی طرف توجہ کرو میرے بھائی. میں ان بچوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو نوجوان ہیں, آپ سب دوستوں سے, آپ سب بھی تو جوان ہی ہیں ابھی, کہاں بوڑھے کہاں. پکا ارادہ کر لو کہ جب بھی کوئی ناجائز کام ہمارے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ یہ اللہ پناہ دے دے, یہ اللہ پناہ دے دے, یہ اللہ پناہ دے. اور پھر یہ سوچے کہ جس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اسی اللہ کی نافرمانی. آنکھیں کس نے دی ہے؟ میری آنکھوں سے آپ اللہ کی نافرمانی کرتے تو سمجھ میں آتا, اللہ کی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی, اللہ کے کانوں سے اللہ کی نافرمانی, اللہ کی زبان سے اللہ کی نافرمانی, اللہ کے جسم سے اللہ کی نافرمانی, اللہ کے دیے ہوئے پیسوں سے اللہ کی نافرمانی. نہیں میرے بھائی ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. میں ہمارے یہاں انگلینڈ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ میرے نوجوان بچوں ایسی پاکیزہ پیور لائف گزارو کہ جب آپ بڑے ہو جائیں 25-30 ایئرز کے اور آپ پیچھے دیکھیں فلیش بیکس آپ کی لائف کے تو یو فیل پراؤڈ آف یور سیلف کہ الحمدللہ میری لائف بہت پیور رہی اور میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ایسی زندگی گزارو. اور اگر اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ 13 ہے, 14 ہے, 15 ہے, 16 ہے, آج توبہ کر لو اور توبہ کر کے ایک نیا لیف اپنی لائف میں ایک نیا پیج شروع کرو تاکہ کم سے کم 30 ایئرس کی عمر میں آپ یہ کہہ سکے کہ فار دا پاسٹ 14 ایئرز الحمدللہ آئی ہیو بین پیور. اور فرینڈ سرکل میں بھی کوئی ایسی بری بات کہے تو پیار محبت سے کہو آپ کہ نہیں نہیں ایسی باتیں گندی باتیں ہیں سر. اور کچھ لوگ آپ کو ستائیں گے بھی کہ تو بہت صوفی ہے, بہت صوفی. کوئی بات نہیں, کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں, اللہ بہت ناراض ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. گناہ کرتے کرتے اگر انتقال ہو گیا تو 12 ایئرس 13 ایئرس 14 ایئرس 15 ایئرس کی عمر میں بھی لوگ انتقال کر جاتے ہیں. فٹ بال پچ پر کھیلتے کھیلتے لوگ مر جاتے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں مرنے والا ہوں. تو جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ تو بہت غلط غلط کام کرتا تھا اب کیا ہوگا اس کے ساتھ. ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ بہت اچھا لڑکا تھا, انشاءاللہ سیدھا جنت ہو جائے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند. تو ایک کام تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اے اللہ تیری پناہ, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, اگر میں ریسیپروکیٹ نہیں کروں گا تو ظالم ہو جاؤں گا اور ظالم کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتا. اور اس کے بعد تیسرا کام کیا گیا, وہاں کھڑے کھڑے زلیخا کو دیکھتے رہے نا, بھاگے وہاں سے بھاگے. وہ سبق الباب ایک دروازے کی طرف بھاگے. یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اس کمرے میں جانے سے پہلے ایک دروازہ آیا بند کر دیا, پھر دوسرا آیا بند کر دیا، تیسرا آیا بند کر دیا، ایسا نہیں ہے. وہ ایک کمرے کے اندر، جو کہ بہت بڑا محل ہے نا، تو محل میں کبھی کبھی بہت بڑے گھر ہوتے ہیں، بہت بڑے رومز ہوتے ہیں، ایک ہی روم میں دو دروازے ہوتے ہیں، تو اس کے اس کمرے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے دروازے تھے، ایک ہی بہت دروازے، اس نے وہ سارے دروازے بند کر دیے کہ کوئی بھی دروازہ کھلا نہ ہو. بیڈ روم بہت بڑا تھا، اس میں دروازے کئی تھے، سات دروازے تھے، وہ دروازے کے لاک کر دیے تھے. تو یوسف علیہ السلام کو تو نکلنے کے لیے صرف ایک دروازے کی ضرورت تھی. تو وغلقت الابواب، اس عورت نے دروازے سارے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف نہیں بھاگے، واستبق الباب، ایک دروازے کی طرف بھاگے. اب یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس پہ تو لاک ہے، پیڈ لاک، اس زمانے میں جو بھی ہوگا تالا، اور چابی کس کے پاس ہے؟ زلیخا کے پاس. تو دروازے کی طرف دوڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن میں یوسف علیہ السلام نے کیا سوچا کہ میں دروازے تک تو دوڑ سکتا ہوں نا، اللہ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ جتنا مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا تھا، میں بھاگا تھا، بھاگے. اب جیسے ہی بھاگے یوسف علیہ السلام و السلام، جیسے ہی بھاگے تو بھاگتے بھاگتے جب دروازے کے پاس پہنچے، وہ تالا ٹوٹا اور دروازہ خود کھل گیا، خود کھل گیا، اور یوسف علیہ السلام بھاگتے رہے. یوسف علیہ السلام و السلام کے کنٹرول میں نفس تھا، اور زلیخا کے کنٹرول میں نفس نہیں تھا. جس کے کنٹرول میں نفس ہوتا ہے، جس کے کنٹرول میں نفس ہوتا ہے وہ نفس کو نچاتا ہے، اور نفس کے کنٹرول میں جو ہو جاتا ہے نفس اسے نچاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام تو نکل گئے، لیکن وہ نفس کے کنٹرول میں تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس کے ذہن میں تو ایک ہی تھا کہ میری خواہش پوری ہو یوسف سے، اس لیے وہ پیچھے دوڑی، اور اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں تو کمرے سے باہر آ گئی ہوں، کوئی مجھے دیکھ لے گا. یوسف علیہ السلام آگے آگے، پیچھے پیچھے زلیخا، اور اتنی وہ بے قابو تھی کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جو ہاتھ مارا، ہاتھ تو قمیص پکڑ لیا، قمیص شرٹ پکڑ لیا پیچھے سے، کرتا. وقدت قمیصہ من دبر، یوسف علیہ السلام بھاگے، یہ پیچھے پیچھے یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچے، اس نے پیچھے سے ہاتھ مارا، تو یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پکڑ سکی، مگر کرتے کو پکڑ لیا، اور کرتے کو پکڑ لیا تو وہ کرتا پھٹ گیا، کرتے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا. اور اتنی دیر میں دروازے کے باہر، اور جب دروازے کے باہر تو وہیں پر اس کا شوہر کھڑا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، کہ کوئی کرتا پکڑ لے اور وہ پھٹ جائے اتنا جلدی نہیں. اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی کو اتنا پاک رکھا، اتنا پاک رکھا، اتنا پاک رکھا کہ زلیخا کا گندا ہاتھ نبی کے قمیص پر پڑا. اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اب یہ گندا قمیص میرے پیغمبر کے جسم پر رہے، اس حصے کو بھی الگ کر دیا جس پر زلیخا کا ناپاک نیت سے ہاتھ پڑا تھا. عورت تھی، بہت جلدی پیترا بدلا، اور اس نے کیا کہا، ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. یوسف نے برا ارادہ کیا میرے ساتھ، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، فرمایا کہ برا ارادہ تو اس نے کیا، برا ارادہ تو اس. اب وٹنس تو وہاں کوئی تھا نہیں، تو وہاں باہر جہاں یہ توتو میں ہو رہی تھی، وہاں ایک پرام میں، کوٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا تھا، زلیخا کی فیملی کا، اور اس کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، ابھی وہ بول نہیں سکتا تھا. اس نے بولنا شروع کیا، وہ شہید شاہد من اہلیہ، معاملہ کیا، ہر ورڈ اگینسٹ ہز ورڈ اگینسٹ ہر، وٹنس تو کوئی تھا نہیں، تو اب وہ چھوٹا بچہ بولا، ان کا نہ کمیسو قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین،
وہ انکان کمیس ہو خود من دو بورین فقت وہ من الصادقین.
وہ چھوٹا بچہ بولا کہ ان دونوں کے اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوسف کا کمیز پھٹا ہوا ہے، ذرا دیکھو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے. اگر آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یہ کہ یوسف زلیخا کی طرف جا رہا تھا اور زلیخا یوسف کو پش کر رہی تھی، تو اس پش کرنے میں اور تگو دو میں کمیز پھٹ گیا آگے سے. لیکن اگر کمیز پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. اللہ ہم سب کو توفیق دے بھائی. عجیب و غریب قصہ ہے کہ نہیں؟ اب اس پر سے ایک دوسرا قصہ سنیے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک بہت بڑے تابعی گزرے، وہ فقہاء سبا میں سے ہے. وہ ایک مرتبہ حج کے لیے عمرے کے لیے نکلے اور مدینہ منورہ سے نکلے، اور نکل کر ایک ابوا ایک جگہ آتی ہے مقام ابوا، وہاں پر قیام کیا. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ سفر کیا، اونٹ تھک گئے، تھوڑی دیر کے لیے ٹینٹ بنا لیا، سفر آرام کر لیا، پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا. یہ دو ساتھی تھے، سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالی ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ اور خوبصورت بھی بہت زیادہ، بہت خوبصورت. تو ایک پہاڑ کے دامن میں انہوں نے اپنا ٹینٹ بنایا، خیمہ بنایا، اور آپس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی پیچھے رہے، ایک آدمی ذرا شاپنگ کے لیے چلا جائے، کھانے پینے کے لیے کچھ پکانا چاہیے. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ سلیمان ابن یسار وہاں رہیں گے، وہ آدمی چلا جائے گا. وہ جو پہاڑ تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر ایک گھر تھا، اس گھر میں ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی تھی. اوپر سے اس کی نظر ان پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور نفس اس کے کنٹرول میں نہیں رہا. اس نے جب اوپر سے دیکھا کہ یہ ایک آدمی چلا گیا ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھ گئی کہ یہ دو تین گھنٹے کے بعد آئے گا. تو یہ اوپر سے نیچے اتری، نیچے اتری اور نیچے اتر کر کے خیمے میں داخل ہو گئی، ٹینٹ میں. سلیمان ابن یسار اکیلے تھے. اب سلیمان ابن یسار کی جب نظر پڑی اس عورت کے اوپر کہ میرے خیمے میں تو ایک عورت آ گئی ہے، تو فوراً نظر جھکا لی، نفس کنٹرول میں تھا، نظر جھکا لی اور نظر جھکا کر کے کہا کہ کیا چاہیے تمہیں، کیا ضرورت ہے تمہاری، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ یہ پوچھا، تو کون ہے، کیوں آئی؟ نیچے دیکھ کر کے کہا. تو اس نے کہا کہ میں اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے آئی ہوں. تو سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالی نے ادھر ادھر کچھ دیکھا اور سوچا کہ کوئی مانگنے والی ہے، بیگر ہے، بیگنگ عورت ہے، تو اسے کچھ دینا چاہا کہ بھائی لے، یہ تیری حاجت پوری کر لے اس سے. اس نے کہا نا، میری حاجت تو وہ ہے جو ایک مرد سے عورت کو ہوتی ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالی نے رونا شروع کر دیا. بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے. جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو بہت زور زور سے چیخ چلا کر کے رو رہے ہیں، تو بھاگ گئی وہاں سے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا ساتھی آیا. ساتھی آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، آنکھیں تمہاری بہت لال لال ہیں اور تم بہت روئے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے سنسیئر تھے، مخلص. جب وہ کوئی اچھا کام کرتے تھے تو کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے. تو انہوں نے اپنے فرینڈ سے چھپایا اور یہ کہا کہ بیوی بچے یاد آ رہے ہیں اس لیے رو رہا ہوں، سفر میں ہے بیوی بچے. تو دوست نے کہا کہ نا، بیوی بچوں کو یاد کر کے اتنا تو نہ روتا، میں تجھے جانتا ہوں، میرا فرینڈ ہے تو، سچ بتا کیا ہوا. تو انہوں نے پورا قصہ سنایا. جب پورا قصہ سنایا
پورا قصہ. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے بہت رویا کہ مجھے ڈر لگا کہ اللہ نے مجھے ایک آزمائش میں ڈالا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں, اس لیے ڈرا. جیسے ایک بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا تو مدرسے میں جانے سے پہلے بہت روتا ہے کہ کہیں میں مدرسے میں جاؤں گا سبق یاد نہیں آئے گا سزا ملے گی, تو کہا اس لیے میں بہت رویا کہ یہ ایک امتحان ہے, اگر میں پورا نہ کر سکا اور مجھ سے گناہ ہو گیا تو آخرت میں عذاب کتنا ہوگا. بہت رویا میں, تو کہا کہ میں میرا رونا تو سمجھ میں آتا ہے, تو کیوں بہت رو رہا ہے؟ اس سے پوچھا, اپنے فرینڈ سے پوچھا کہ میں کیوں رویا, وہ تو سمجھ میں آتا ہے تو کیوں بہت, وہ بھی بہت رویا, تو کہا تو کیوں بہت رو رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میں تیری جگہ پر ہوتا تو میں نہ بچ سکتا, اور نہ بچتا تو جہنم کا عذاب ہوتا, اس سے میں ڈر رہا ہوں اور رو رہا ہوں. قصہ ختم ہو گیا. یہ دونوں سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے, عمرہ کیا, طواف کیا, جو کچھ کرنا تھا کیا, اور ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں, بیت اللہ کے قریب کے وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی بیان میں نیند آ جاتی ہے, سبق پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے, تو ان کو آنکھ لگ گئی ایسے حرم شریف میں. آنکھ لگ گئی تو خواب میں انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, زیارت ہوئی خواب میں, اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں یوسف ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ یوسف الصدیق, اس لیے کہ قرآن میں ان کا نام یوسف و ایوہ الصدیق, یوسف الصدیق. تو کہا کہ ہاں میں یوسف الصدیق ہوں. تو سلیمان ابن یسار نے کہا کہ تمہارا زلیخا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے کہ تم بچ گئے جوانی کے باوجود. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا جو واقعہ تھا وہ میرے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے, اس لیے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے, تم تو امتی ہو, امتی معصوم نہیں ہوتا, پھر بھی تم نے اپنے آپ کو بچایا. تو بھائی سبق کیا ہے آج کا, کیا کرنا ہے ہمیں؟ ناجائز لذتوں سے اپنے آپ کو بولو بچانا ہے, روکنا ہے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا, میں نے یہ کام کر لیا, تو کیا ملے گا؟ ونہ النفس عن الہوا, نفس کو ناجائز لذتوں سے روکا, فإن الجنة هي المأوى, تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہے. اگر ہم نے نفسانی خواہشات سے نفس کو روکا تو اس کے بارے میں الکیس من دان نفسہ, ہم ہوشیار ہیں. اب بات ختم کرنے سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب, اس سے کہ سب کے ذہنوں سے یہ سوال گزرے گا کہ ہم نے ارادہ تو کر لیا ہے, کرنیڈا میں اگر محمد علی باکسر آ جائے اور میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کروں اور تقریر کر کے انکریج کروں کہ ہر شخص فیصلہ کر لے کہ محمد علی کو ہرانا ہے, اور آپ کہہ دیں کہ ہاں ہم ہرائیں گے, پکا ہم نے ارادہ کر لیا, تو سب کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم نے ارادہ تو پکا کر لیا ہے مگر کیسے کریں گے؟ تو محمد علی باکسر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہمارا نفس ہو چکا ہے, اسے کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو بہت شریر ہو چکا ہے. تو ارادہ تو ہم نے سب نے کر لیا کہ نفس کو کنٹرول کریں گے, اس سے کہ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, جو نفس کو کنٹرول نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جاتا, جو نفس کو کنٹرول نہیں کرتا اس کو حدیث میں گڈ فار نتھنگ کہا گیا ہے, والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, وہ جو اپنے نفس کو اپنی ناجائز لذتوں کے پیچھے لے جاتا ہے وہ گڈ فار نتھنگ ہے, عاجز ہے وہ, کمزور, ویکلنگ. تو ہم سب عاجز ہیں کہ نہیں, ویکلنگ ہے کہ نہیں؟ جہاں نفس نے کچھ چاہا فوراً چلے گئے, جو نفس چاہتا ہے ہم کرتے ہیں, نفس کی وجہ سے ہم فرض کو چھوڑ دیتے ہیں, نفس کی وجہ سے واجب کو چھوڑ دیتے ہیں, نفس کی وجہ سے سنت موقعہ کو چھوڑ دیتے ہیں,
نفس کی وجہ سے حرام کام کرتے ہیں، نفس کی وجہ سے مکروہ تحریم. اگر میں ابھی گنوانا شروع کروں تو کتنے کام ہم کرتے ہیں. ہماری عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ میں فرض نماز اور سنتوں کے درمیان موبائل کو مت دیکھو، عقل ہماری یہ کہتی ہے. اس لیے کہ فرض نماز پڑھ کر جو اللہ کے ساتھ تھوڑا تعلق قائم ہوا ہے، اب موبائل میں پڑھ جائیں گے، ٹیکسٹ میسج پڑھیں گے، واٹس ایپ دیکھیں گے، تو اللہ سے کنیکشن ختم ہو جائے گا اور دل چاہے گا کہ جلدی جلدی سنت پڑھ کے بھاگ جائیں. تو مسجد میں داخل ہونے سے لے کر مسجد سے نکلنے تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ ہماری عقل کہتی ہے، سب کی عقل. لیکن نفس اتنا موٹا ہے کہ تراویح میں بھی ہر دو رکعت کے بعد دیکھتے ہیں، ہر چار رکعت کے بعد دیکھتے ہیں. دیکھو نفس کنٹرول میں نہیں. تو رمضان میں ہم 17 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح کی، کتنی ٹوٹل ہو گئی؟ 37 رکعت. لیکن مسجد میں آئے تھے اس وقت اللہ کا جتنا دھیان تھا، 37 رکعت کے بعد بھی اتنا ہی دھیان رہتا ہے، حالانکہ بہت بلڈ ہونا چاہیے تھا دھیان. ان سب باتوں پر عمل کرنے کا میرے بھائیو ارادہ کرو. مسجد میں آئیں گے آف کر دو فون، بس پر مت رکھو، اس لیے کہ بس کی وجہ سے دوسروں کو پتا نہیں چلتا مگر آپ کو تو پتا چلتا ہے نماز میں. مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ٹیلی فون مت یوز کرو. یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آیا ہے اور آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے. رات کو سو جاؤ تو آف کر کے سو، یہ کتنی بری بات ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نیند سے اٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا میسج ہے. صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یو ناٹ لوکنگ آفٹر یور ہیلتھ، جو کہ ضروری ہے. غیبت، نفس کی لذت، کمزور آدمی ویکلنگ غیبت میں پڑ گیا، بہتان میں پڑ گیا، آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی میں ناراض ہو گیا، اب مجھے پورا گرینیڈا سمجھا رہا ہے کہ بھائی معاف کر دو، اب کیا ہو گیا، ابھی بیچارے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، کہ معافی نہ مانگتے پھر بھی آپ کو معاف کر دینا چاہیے تھا، آپ بڑے ہیں معاف کر دو، اس میں کیا ہو گیا. ہو جاتی ہے غلطی، بڑی بڑی غلطی نہ نہیں مانوں گا میں. دیکھو میں ناجائز لذت کے پیچھے پڑ گیا، ایک سال گزر گیا، دو سال گزر گئے، تین سال، سال کے سال گزر جاتے ہیں، نہ میں اس کی بات نہیں کرنے کی. دیکھو کتنی اتباع ہے نفس کی، کیسے جنت میں جائیں گے میرے بھائی، جنت میں کیسے جائیں گے. تو نفس ہمارا بہت تگڑا ہو گیا ہے، بہت طاقتور چیمپئن ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب بھی میرا اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایوارڈ تو نفس ہی کو ملتا ہے، وہی جیت جاتا ہے، مجھے تو کبھی ایوارڈ ملتا ہی نہیں. تب سوال یہ ہے کہ اس نفس کو کنٹرول میں کیسے کریں، کیسے کریں نفس کو کنٹرول میں، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں آپ دل دماغ کو یہ سمجھاؤ کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. ایک نوجوان آیا، ڈرگ کا عادی ہے، یہ ڈرگ میں کیوں ہے، اس لیے کہ نفس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے. اب اگر وہ ایسا سمجھے کہ نہیں اٹس بیونڈ مائی کنٹرول، آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو سبجوگیٹ مائی نفس، میں نہیں کر سکوں گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن وہ پہلے یہ سمجھائے گا نا آئی کین. وہ اوباما نے جب الیکشن کی کمپین لڑنے کے لیے نکلا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یس وی کین، یس وی کین. تو میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے کہا یس وی کین، یس وی کین، یس وی کین میں پھر کتنا کام ہوا ہو تو وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن میں نے کہا کہ ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے کہ ود دی فضل آف اللہ آئی کین اینڈ ان شاء اللہ آئی ول، ود دی فضل آف اللہ آئی کین اینڈ ان شاء اللہ آئی ول. بڑے سے بڑا گناہ آپ کی زندگی میں ہو، آپ کو لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، اور آپ ایسا سمجھیں کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ، کہو گے نا ود دی فضل آف اللہ بیکاز اللہ از ود می، as soon as I resolve, جیسے ہی میں پکا ارادہ کر لوں گا, اللہ ہیلپ یو گیو می.
اور جب اللہ میری مدد کرے گا تو کون 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 مقابلے میں آ سکتا ہے؟
تھرو دی فضل آف اللہ آئی کین,
اینڈ ان شاء اللہ آئی ول اوورکم دس پرابلم.
تو سب سے پہلے تو ذہن کو یہ سمجھاؤ, اور ایسا کر کے ریزالو کرو, ڈیٹرمینیشن, ویل پاور اسٹرانگ کرو, ریزالو کرو. اور ایک مرتبہ آپ نے ریزالو کر لیا, اب اس کے لیے دوسری چیزیں کرو. ایک کیا کرو,
ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہفتے میں ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک, اف ناٹ ایوری ڈے ونس ان اے ویک, ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھ کر یہ سوچو کہ ایک دن مجھے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اور وہاں فرشتے مجھ سے پوچھیں گے, اگر میں جواب نہیں دے سکوں گا تو عذاب ہوگا. قیامت کے دن مجھے اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ مجھے پوچھیں گے, اگر میں جواب نہیں دے سکوں گا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے مجھے یہ کنٹرول میں لانا ہی پڑے گا. ایک تو یہ کہ آخرت کا سوچیں, موت کا سوچیں, ایک کام یہ کرے. دوسرا کام یہ کرے کہ بری صحبت کو چھوڑ دیں اور اچھی صحبت کو اختیار کریں, اور برے ماحول سے نکل جاویں, اچھے ماحول میں رہیں. شن رانگ کمپنی اینڈ رانگ پلیسز, اینڈ اڈاپٹ گڈ کمپنی اینڈ گڈ پلیسز. مسجد میں بیٹھو, گھر میں بیٹھو, گھر میں ماں کے ساتھ بیٹھو, باپ کے ساتھ بیٹھو, بھائیوں کے ساتھ بیٹھو, اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے کمپیوٹر پر غلط جگہ پر چلے گئے تو یو آر ود دا رانگ پیپل اینڈ یو آر ان دا رانگ پلیس. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھی جگہ پر ہوں, آپ اچھی جگہ پر نہیں ہیں, آپ بری جگہ پر ہیں اور آپ برے لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں, اکیلے نہیں, آپ برے لوگوں کے ساتھ ہیں. مسجد کے باہر وہاں کار پارک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل نکال کر کے آپ اس پہ غلط سائٹ پہ چلے گئے, آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں تو اچھی جگہ پر ہوں, مسجد کے باہر, میں کلب میں نہیں ہوں, میں پب میں نہیں ہوں, اچھی جگہ پر مسجد کے باہر ہوں. لیکن نہیں, آپ مسجد کے باہر نہیں, آپ تو کہیں اور ہیں, رانگ کمپنی, رانگ پلیس. اچھی کمپنی. آپ نے فضائل صدقات پڑھنا شروع کر دیا, آپ حضرت شیخ مولانا زکریہ کی کمپنی میں, اور ناول آپ نے شروع کر دیا پڑھنا, اور اس ناول میں لو سٹوری ہے, تو آپ جو ہے رانگ کمپنی میں جا کر کے بیٹھ گئے. یہ بہت باریک باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, جس کی طرف آپ حضرت کا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا. یہ کمپنی ہے, یہ بھی آپ کسی کی سی ڈی سنتے ہیں تو اس کی کمپنی میں ہیں, آپ کسی کا لیٹر پڑھتے ہیں تو اس کی کمپنی میں ہیں, آپ کسی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی کمپنی میں ہیں, آپ نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں تو آپ اس کی کمپنی میں ہیں اس وقت. وداؤٹ نیسسٹی رانگ کمپنی میں نہیں جانے کا, بھائی جانا پڑتا ہے. اب لوگ فیری کرتے ہیں تو جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو فیری ہوگی نا, یہ نیسسٹی ہے. دکان میں جانا پڑتا ہے, وہ دکان میں جو بیچنے والا ہے وہ شرابی ہے, کبابی ہے, زانی ہے, چور ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن آؤٹ آف نیسسٹی جاتے ہیں. اس کا افیکٹ اللہ نہیں پڑنے دیتے الحمدللہ, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. آؤٹ آف نیسسٹی کوئی کسی کے ساتھ ٹچ میں آتا ہے تو اس کے بیڈ افیکٹ سے اللہ بچا لیتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت استغفار کرنے کا, ذکر کرنے کا. تو ایک کام کیا کرنے کا, آخرت کو یاد کرنے کا, ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جاؤ اور قبرستان میں جا کر کے قبروں کو دیکھو, ان کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ فاتحہ پڑھیں گے, آپ کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایسا ہوگا کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, اڈاپٹ گڈ کمپنی, اچھی کمپنی میں رہو, بری کمپنی سے دور رہو, اچھے ماحول میں رہو, برے ماحول سے دور رہو. آپ برے ماحول میں ہیں, اچھی کمپنی میں نہیں بچ سکیں گے, اس لیے کہ ماحول برا ہے, پر آپ اچھے ماحول میں ہیں, مسجد میں ہیں, لیکن کمپنی بری ہے, نہیں بچ سکیں گے. اچھے ماحول میں اچھی کمپنی کے ساتھ رہو, اور اس کے لیے کسی سے بیعت بھی ہو جاؤ, کسی کو اپنا شیخ بناؤ, اور شیخ بنا کر اگر وہ آپ کی بستی میں ہے تو اس کے پاس روزانہ جاؤ، اس کی کمپنی اڈاپٹ کرو، وہ اللہ کا ولی ہوگا تو اس کا اثر آپ پر زیادہ پڑے گا. اگر آپ کی بستی میں نہیں ہے، قریب میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، تو مہینے میں ایک مرتبہ جاؤ. اگر دوسرے ملک میں ہے تو سال میں، دو سال میں ایک مرتبہ جاؤ، اس کی کمپنی میں رہو، فائدہ ہوگا اس کا. دو کام ہو گئے. تیسرا کام، تین ہی کام بتلاؤں گا بس. تیسرا کام یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرو. اب بیعت ہو جائیں گے تو شیخ آپ کو ذکر سکھائے گا، اور دھیرے دھیرے شیخ کی گائیڈنس میں آپ کا دل جو ہے، دل اور دماغ وہ ذاکر ہو جائے گا. یعنی 24 آور آپ کو ایسا خیال آنے لگے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آئی ایم بینگ واچڈ. اور جب ایسا ہو جائے گا تو آپ نفس کو کنٹرول کر لیں گے، گناہ نہیں کریں گے، آٹومیٹکلی کنٹرول کر لیں گے آپ. ہمارے یہاں ہائی ویز ہوتے ہیں، موٹر ویز بڑے بڑے، تو سپیڈ لیمٹ 70 مائلز پر آور ہے. اب جو ڈرائیونگ کے شوقین ہوتے ہیں وہ 80, 90, 100 پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کیمرہ نظر آ جاتا ہے. تو کیمرہ جیسے ہی نظر آ جاتا ہے تو ان کے ذہن میں کیا آتا ہے، یو آر بینگ واچڈ. یہی ہوتا ہے نا کہ کیمرہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو ان کو کہنا نہیں پڑتا، ان کو سمجھانا نہیں پڑتا، کیمرہ پہ نظر پڑی کہ بریک یو فورن. تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسی شیخ کی سرپرستی میں اہتمام کے ساتھ، تو دھیرے دھیرے دل میں سے دنیا نکلتی ہے، اس کی جگہ پہ اللہ آتا ہے، اور 24 آور ایسا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ خیال آتا ہے کہ آئی ایم بینگ واچڈ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب بھی نفس کچھ کرنا چاہے گا تو بریک فوراً چلی جائے گی. بریک ایکسلریٹر پر نہیں جائے گا پاؤں، بریک پر جائے گا. اور جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اور غفلت ہوگی دل میں، تو پاؤں کہاں جائے گا؟ ایکسلریٹر پر. کسی لڑکی پہ نظر پڑے گی، اب وہ چاہے گا کہ اس سے ملاقات بھی کرو، ایکسلریٹر پر جائے گا، وہ دوسرے رخ پہ جائے گا. اور اللہ دیکھ رہا ہے تو فوراً بریک پر جائے گا. تو شیخ، اگر آپ کسی سے بیعت ہیں اور انہوں نے آپ کو جو ذکر بتلایا ہے تو اس ذکر کا اہتمام کرو. اور شیخ کو بتلاؤ 2 months, 3 months کے بعد کہ آپ نے جو ذکر بتلایا تھا وہ مجھے کنٹرول میں آ گیا ہے، وہ اور تھوڑا بتلائے گا. وہ شیخ آپ کے ٹائم کو دیکھ کر بتلائے گا، آنکھ بند کر کے نہیں بتلاتا، آپ کے حالت کو دیکھ کر بتلاتا ہے. تو ایسا ہی ہے جیسا کہ مکتب میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے، پہلے تختی پڑھتا ہے، پھر قاعدے میں آتا ہے، پھر اما میں آتا ہے، ایسا کرتے کرتے قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے. تو شیخ پہلے تسبیحات بتلاتا ہے، پھر تھوڑا سبق، پھر تھوڑا سبق. اگر مرید اہتمام کرے گا تو اس کو اللہ کی یاد آنے لگے گی، ذکر. اور جو لوگ کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ کمپاٹیبل شیخ کو تلاش کریں، اور جب مل جاوے کہ ہاں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو اپنا شیخ بنا لیں، اور شیخ بنا کر کے ان کی رہنمائی میں چلیں. اور جب تک شیخ نہیں ملتا، اس وقت تک روزانہ ایوری ڈے ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہاں تک سبھی چل رہے. اور 100 مرتبہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھو. اور سب سے افضل درود ہے درود نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور مختصر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، تو 300 ٹائم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کتنا آسان ہے. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی اللہ یاد آ جائے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، جو ذکر یا اللہ کہو، اے اللہ کہو، او اللہ کہو. بس یہ 3 کام کرنے کے ہیں. کون سے 3 کام؟ نمبر 1
پہلا کام کون سا ہے بھائی؟ جی آخرت کی فکر. ونس ا ویک ایسا سوچو کہ ایک دن مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ مجھے پوچھے گا. قیامت کے دن اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ مجھے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا. قبر میں بھی مجھے پنشمنٹ ہوگا, جہنم میں پنشمنٹ ہوگا, اس لیے آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی نفس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نمبر دو. دوسری چیز, بری صحبت سے بچنا ہے, اچھی صحبت اختیار کرنا ہے, اور بری جگہ سے بچنا ہے, اچھی جگہ میں بیٹھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور تیسری چیز, اللہ کا ذکر کرنا ہے, یاد کرنا ہے اللہ کو. کسی شیخ کی رہنمائی میں دل کو ذاکر بنانا ہے. جب تک شیخ نہ مل جائے وہاں تک یہ تسبیحات جو بتائی وہ پڑھنی. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ تینوں باتوں قرآن سے ہے کہ اگر کوئی یہ تین کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تقوی آتا ہے. تقوی کا کیا معنی؟ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں نفس کا کنٹرول آئے. بس بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اب میں راؤنڈ اپ کر رہا ہوں اس کو. کیا ہے, کیا بات آئی؟ جنت میں جانے کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا ضروری. ریپ اپ کر رہا ہوں وہ فائنل. جنت میں جانے کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا ضروری. پر نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اندر اتنا اسٹرینتھ پیدا کرنا پڑے گا کہ آپ نفس سے فائٹ کر سکے. جیسے میں نے کہا کہ محمد علی سے اگر کوئی فائٹ کرنا چاہے تو اسے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا, جم میں جا کر کسی ٹرینر کے انڈر باکسر بننا پڑے گا, پھر وہ محمد علی سے لڑ سکے گا. تو نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی شیخ جو کہ ٹرینر ہے اس کے انڈر رہ کر, یہ اچھی صحبت میں اس کی بیٹھ کر, ذکر سیکھ کر, آخرت کی فکر پیدا کر کے پہلے پہلوان بننا پڑے گا. جب پہلوان بنے گا پھر وہ نفس کا مقابلہ کر سکے گا. اور یہ سب کام جو تین کام کرنے ہیں, شیخ کی صحبت میں رہنا ہے, اس کی نگرانی میں کام کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ یہ کہ ڈیٹرمینیشن, فیصلہ, عزم, ریزولوشن کہ آج سے اب ہمیں ہماری ہم نے ڈکلیئر کر دیا وار اگینسٹ نفس. گرینیڈا والوں نے نفس کے خلاف آج وار ڈکلیئر کر دیا. کر دیا کہ نہیں بھائی بولو؟ انشاءاللہ آج سے ہم نفس کا مقابلہ کریں گے. اور نفس اگر ہمیں مارے گا تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً توبہ کر لیں گے, لیکن مقابلہ کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے تین کام کرنے ہیں, بری صحبت سے بچنا ہے, اچھی صحبت اختیار کرنی ہے, نمبر دو ذکر میں ترقی کرنی ہے, نمبر تین آخرت کا سوچتے رہنا ہے. اور اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے, شیخ کے ساتھ اپنا, بہت سے لوگ بیت ہو چکے ہوں گے آپ میں سے, تو اپنے اپنے شیخ سے رابطے میں رہو, کانٹیکٹ میں رہو, ان سے گائیڈنس لو. اور جو بیت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ کمپیٹیبل شیخ تلاش کریں. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك.
اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرما، تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین نفس پر ہمیں پورا کنٹرول نصیب فرما، نفس پر ہمیں پورا کنٹرول نصیب فرما، نفس پر ہمیں پورا کنٹرول نصیب فرما، نفس کی مخالفت کی ہمیں قوت عطا فرما. الہ العالمین نفس کی مخالفت کی ہمیں قوت عطا فرما، نفس کی مخالفت کی قوت عطا فرما. اے ارحم الراحمین بری صحبت سے بچا لے، اچھی صحبت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین بالخصوص مشائخ عظام کی اور بالخصوص ہمارے اپنے شیخ کی صحبت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں برے ماحول سے بچا لے اور اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہماری زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ فرما. الہ العالمین دل دماغ کو ذکر سے منور فرما. 24 گھنٹے تیری یاد نصیب فرما، تیرا استحضار نصیب فرما، تیری بڑائی نصیب فرما، تیری محبت تیرا تعلق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کا استحضار نصیب فرما. اے ارحم الراحمین قبرستان جانے والا بنا دے، موت کو یاد کرنے والا بنا دے، موت کو یاد کر کے اس کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین آج ہم سب نے، میرے ان دوستوں نے جو جو ارادے کیے ہیں، الہ العالمین ان ارادوں پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، دوام نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اس ارادے نفس کی مخالفت کے بارے میں جو جو کام ہمیں بتلائے گئے ہیں، الہ العالمین ان کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ داخلہ نصیب فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما، آفات سے بلیات سے تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے. جہاں جہاں خلفشار ہے، جہاں جہاں اختلاف انتشار ہے، الہ العالمین ان کو ختم فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے اس سفر کو آسان فرما، بائی سے برکت بنا، ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اشاعت دین، حفاظت دین کا ذریعہ بنا، تیری محبت کے، تیرے ذکر کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین ہمارے گھر تک پہنچنے کو آسان فرما، عافیت کے ساتھ الہ العالمین ہمیں گھر لوٹا دے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ارحم الراحمین مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب، اساتذہ، اسے جو جو زندہ ہے ان کو ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، انہیں اس کے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، جو انتقال کر چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما. محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.